الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج آپ کے سامنے ایک مسئلے کو کھولنا تھا. یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ایک ریئل لائف کا مسئلہ ہے جس سے کہ بہت سارے لوگوں کو آج واسطہ پڑ رہا ہے اور لوگ اس بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے بھی سوال ہوئے ہیں, آپ کے پیچھے بھی سوال ہوئے ہیں, تو سوچا کہ اس مجلس کے اندر ہی اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے. آج ہم جس دور میں زندہ رہ رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, اس دور کے بارے میں ہم نے اکثر یہ سنا کہ یہ آخری دور ہے, آخری زمانہ ہے, یعنی قرب قیامت کی جو علامات حدیث پاک کے اندر آئی ہیں ان میں سے بیشتر علامات پوری ہو چکی ہیں. مشکل دور ہے خصوصاً ایمان والوں کے لیے. مسلمانوں کے اوپر ایک کٹھن گھڑی آئی ہوئی ہے. جگہ جگہ مسلمان پریشان ہیں, اپنے گھروں سے بے دخل ہیں. تو حدیث مبارکہ جو یہ فرماتی ہے, جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ یأتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان, کہ انسانوں کے اوپر ایک زمانہ آنے والا ہے, الصابر فیہم علی دینہ, کہ جس کے اندر دین کے اوپر صبر کرنے والا, استقامت کرنے والا, کل قابض علی الجمر, ایسے ہوگا جیسے کہ اپنے ہاتھوں کے اندر انگارے کو اٹھانے والا. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین بدا غریبا, کہ بے شک دین جو ہے وہ ایک غریب یعنی ایک عجیب انوکھی چیز کے طور پر شروع ہوا, وسیعود کما بدا, اور یہ عنقریب لوٹ جائے گا اسی شکل کے اندر جیسے کہ یہ شروع ہوا تھا, غریب شروع ہوا تھا, عجیب شروع ہوا تھا. فطوبا للغربا, تو خوشخبری ہے غربا کے لیے, یعنی وہ لوگ جو کہ اس دین کے اوپر عمل کریں گے اس زمانے میں جبکہ یہ دین واپس غریبی کی شکل میں آ جائے گا, تو ان کے لیے خوشخبری ہے. وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِ مِن سُنَّتِي, کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ میری سنت کے اندر لوگوں نے جو فساد پیدا کر دیا ہوگا اس کی اصلاح کریں گے. تو ایک زمانہ آنے والا ہے جس کے اندر دین غریب ہو جائے گا, ایک عجیب و غریب قسم کی شے بن جائے گی, لوگ اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا کریں گے. تو آج کے زمانے کے لیے لوگ عموماً ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں پہلے بتائی تھیں کہ دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا. تو آج کے دور کے اندر ہمیں پریکٹیکلی اس قسم کی چیزیں کثرت کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں. ہم سب کے اپنے ایکسپیرینس کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ دین کے اوپر صحیح معنوں میں اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں, اور یہ مشکلات جو ہیں یہ ایک جہتی نہیں ہے, یک جہتی نہیں ہے, یہ مختلف جہتوں کے ساتھ آتی ہیں, کسی ایک مقام پر نہیں آتی, مختلف مقامات پر آتی ہیں. جیسے کہ ایک انسان دفتر کے اندر دینی اصولوں کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کام کرنے نہیں دیا جاتا, لوگ اس سے ایسی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں, ایسی ڈیمانڈز کرتے ہیں, اس کے سپیریئرز ایسی ڈیمانڈز کرتے ہیں جو کہ بظاہر کیا بلکہ حقیقت میں دینی اصولوں کے خلاف ہیں, شریعت کے خلاف ہیں. خاندانوں کے اندر بھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں جہاں پر کہ ایک انسان دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن خاندان کے دوسرے افراد اس کو ایسی زندگی گزارنے نہیں دیتے, شریعت کے خلاف ورزی کے اوپر مجبور کرتے ہیں, تو اس کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہو پاتی. اب اس کا کیا حل ہے, انسان کرے تو کیا کرے؟ تو اس کے اوپر جو ایک امیڈیٹ جواب ذہن کے اندر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں اور دین سب سے اہم چیز ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے اہم ہے، تو ہمیں نتائج سے بے پرواہ ہو کر کے قدم اٹھانا چاہیے اور ہر ایک کی نفی کر دینی چاہیے. اگر کوئی باس، کوئی سپیریئر کہہ رہا ہے کہ غلط کام کرو تو ہمیں اس کو کہہ دینا چاہیے کہ نہیں، میں غلط کام نہیں کروں گا. اگر وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جا کر کے کام کرو جہاں پہ کام کرنا شریعت کے اندر حلال نہیں ہے، تو مجھے کہہ دینا چاہیے کہ نہیں، میں ایسا کام نہیں کروں گا. یا گھر خاندان کے اندر اگر کوئی میرے دین کی مخالفت کرتا ہے تو مجھے سختی کے ساتھ اس کے ساتھ نمٹنا چاہیے. تو ایک دیندار انسان کے ذہن میں یہ جواب آتا ہے، لیکن اس جواب کے اوپر اگر وہ عمل کرے تو اس کے بعد جو نتائج اس کو دیکھنے پڑتے ہیں، ان نتائج سے ڈیل کرنا، ان کو فیس کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. ایک جذباتی فیصلہ تو وہ انسان کر بھی لیتا ہے، کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کر ہی نہیں پاتے، لیکن کچھ لوگ کر لیتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں، ان کی جاب ختم ہو جاتی ہے، یا گھر کے اندر بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ علیحدگی تک جا کر کے نوبت آتی ہے کچھ گھروں کے اندر، تو اب جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس سچویشن سے وہ ہینڈل نہیں، اس کو مینج نہیں کر سکتے، اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. یا دوسری اس کی کیا ہے شکل، وہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ غلط ہے، یہ دین کے خلاف ہے، اس کی ہمارے دین نے اجازت نہیں دی ہے، اور وہ اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھا پاتے. اب کیا ہوتا ہے، اب ان کے دل کے اندر ہر وقت ایک عجیب سی ہیجان کی کیفیت رہتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، صحیح نہیں ہے، میں بھی کس قسم کا انسان ہوں، اور میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اس کا سامنا کر سکوں، کسی کا، بے دین لوگوں کا سامنا کر سکوں، دنیا داروں کا سامنا کر سکوں، زمانے کے پریشرز کا میں سامنا کر سکوں، تو میں بھی کس قسم کا انسان ہوا، میں کس قسم کا مسلمان ہوا. اور یہ جو کیفیات دل کے اندر آتی ہیں، ان کیفیات کو پھر شیطان ایکسپلوئٹ کرتا ہے، ان کو اور ہوا دیتا ہے، اور اس انسان کے اندر پھر مایوسی کی باتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ مایوس ہو کر کے یا تو بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور دین سے جو ہے وہ اس کا راستہ الگ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان پھر اس کی باتوں کو ایکسپلوئٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ دین پہ تم عمل نہیں کر سکتے، یا یہ دین عمل کے قابل نہیں ہے. یا اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اس ایکسٹریم کیفیت میں جا کر کے پھر وہ ریبیل کرتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا ایک محاورے میں کہ آپ بلی کو اگر کمرے کے اندر بند کر دیں اور اس کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھائیں، اور وہ بالکل دیوار سے جا کر کے لگ جائے اور اس کے پیچھے کہیں بھاگنے کا راستہ نہ ہو، تو اب وہ آپ کے اوپر جھپٹتی ہے اور وہ آپ کو جھنجھوڑ، آپ کو بھنبھوڑ کے رکھ دے گی آپ کے منہ کو. اس طریقے سے انسان پھر کبھی، کچھ انسان اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں ریبیلیسنس کے ذریعے سے. تو یہ ساری صورتحال جو ہیں، تینوں صورتحال، کہ انسان کوئی بڑا فیصلہ، کوئی بڑا قدم اٹھا لے اور اس کے بعد جو نتائج ہیں ان کو ہینڈل نہ کر سکے، کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے. اور یہ جو بڑی مصیبت ہوتی ہے، یہ دنیاوی مصیبت بڑی نہیں ہوتی کہ نوکری چلی گئی تو دنیاوی بڑی مصیبت آ گئی، نہیں، حقیقت میں یہ بڑی مصیبت نہیں ہے، لیکن اس مصیبت کے، اس چھوٹی مصیبت کے نتیجے میں جو اس کے دل میں پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے خاندان والوں کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کے نتیجے میں ان کا ایمان خراب ہوتا ہے، اس کا ایمان خراب ہوتا ہے، اس کے خاندان والوں کا ایمان خراب ہوتا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے. تو قدم تو اٹھایا تھا دین کے نام پر، لیکن الٹا دینی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، الٹا ایمان خراب ہونا شروع ہو گیا، بے ایمانی کی باتیں کرنی شروع کر دیں، دین کے خلاف، اللہ کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، یہ بڑی مصیبت ہے. تو اس بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. اور دوسری دو سچویشن جو تھیں وہ یہ تھی کہ جی یا تو بالکل ہی مایوسی کا شکار ہو گئے اور دین سے ہی دل خراب ہو گیا، یا یہ کہ کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھا لیا، جیسے کہ آج کے دور میں نوجوان عموماً اٹھا رہے ہیں، جگہ جگہ سے خبریں آتی رہتی ہیں ہر وقت ہی، ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی اوپر سے کہہ ہی رہا ہو، کہنے والے بھی موجود ہیں جو ان کو اس راستے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ریئیکٹ کریں، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، کچھ جگہوں پہ وہ خود اپنے جذبات کے تحت ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس کی نہ دنیا میں گنجائش ہے اور نہ دین میں گنجائش ہے، ہمارے دین میں بھی وہ جائز نہیں ہوتا، وہ ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ تینوں صورتحال جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے ایسی مشکل صورتحال کے اندر؟ تو اس کے اندر جو صحیح راستہ ہے، جو ہمارا دین سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان سچویشنز کے اندر خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں، کوئی قدم نہ اٹھائیں، بلکہ کسی ایسی غیر جانبدار شخصیت کے پاس جائیں جس کا کہ دین کے اندر ایک مقام ہو، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، دینی معاملات کو وہ سمجھتا ہو اور دنیا کے معاملات کو بھی وہ سمجھتا ہو، ایسے شخص کے پاس جا کر کے ہم مشورہ کریں۔ یہ پہلی صورتحال ہے کہ جس کے ہم اندر ہم ایسے شخصیت کے پاس جا کر کے مشورہ کریں، فتویٰ نہیں لیں، فتویٰ الگ چیز ہوتی ہے، یہاں پر مشورے کی بات ہو رہی ہے، فتوے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو ان دونوں کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، مشورہ کریں۔ مشورہ ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے ذاتی حالات کے بارے میں۔ تو ایسا شخص جو ہے جو دین کو سمجھتا ہو، حالات کو سمجھتا ہو، اور اس سے بڑھ کر کیا اچھی بات ہوگی کہ وہ آپ کے ذاتی حالات کو بھی سمجھتا ہو، یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ وہ صرف دنیا کے حالات کو نہیں سمجھتا ہو، صرف دین کو نہیں سمجھتا ہو، بلکہ آپ کو بھی سمجھتا ہو، آپ کے حالات سے بھی واقف ہو، آپ کے گھرانے سے بھی واقف ہو، آپ کے سوشل اکنامیکل بیک گراؤنڈ سے بھی واقف ہو، تب جو مشورہ دے گا وہ انتہائی ایجوکیٹڈ اور بہترین مشورہ ہوگا۔ تو ایسے شخص سے جا کر کے ہم مشورہ کریں، کیونکہ ہم قربانیاں دینے کے متحمل ابھی ہوئے نہیں ہیں، جب ہو جائیں گے تو پھر الگ معاملہ ہوگا، لیکن اس وقت ہمارے اوپر اگر برے حالات آ جائیں اور ہم ان برے حالات کو ہینڈل کرنا جانتے نہیں ہوں، تو پھر جیسا کہ آپ نے سنا کہ الٹا دنیا تو کیا، ہمارا دین خراب ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص سے جا کر کے پھر ہم مشورہ کریں، اس مشورے کو سمجھ، ایسا شخص جو ہے نا پھر صورتحال دیکھ کر کے، آپ کے حالات دیکھ کر کے، آپ کا حدود اربع دیکھ کر کے اور آپ کا دین دیکھ کر کے، آپ کی برداشت دیکھ کر کے، آپ کو پھر کبھی ایسا مشورہ بھی دے دیتا ہے کہ آپ انہی حالات کے اندر رہ کر کے کام کریں، آپ کرتے رہیں، آپ کوئی ریڈیکل ڈیسیشن نہ لیں، اس وقت آپ اس کے قابل نہیں ہیں، آپ کوئی ایسا انتہائی قدم نہ اٹھائیں، بلکہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے سر جھکا کر کے آپ کرتے رہیں، اگرچہ کہ وہ دین کے خلاف نظر آ رہا ہے، شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ تو وہ ایسا مشورہ پھر کیوں دیتے ہیں؟ کس نے ان کو آتھورائز کیا ایسا مشورہ دینے کا؟ کیونکہ یہ تو بظاہر دین کے خلاف بات ہے، تو وہ پھر ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لے کر کے چلتے ہیں، کیونکہ حالات آج جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس قسم کی ایک مثال آپ کو دینی پڑے گی، اور وہ مثال جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ اس مثال کو دینے میں بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو اس مثال کو بھی اگر صحیح طرح سے سمجھایا نہیں گیا یا سمجھنے والوں کے سمجھ میں نہیں آئی نا، تو الٹا الگ ہی کچھ ہو جائے گا۔ تو اس مثال کو پھر ہم ایسے سمجھاتے ہیں کہ ایسے تصور کریں کہ دو ملک ہیں، ٹھیک ہے، دو باقاعدہ گورنمنٹ والے ملک ہیں، ایک ملک ہے کہ جو اپنے دشمن، دوسرا ملک جو ہے وہ اس کا دشمن ملک ہے، وہ اپنے دشمن ملک میں اپنے جاسوس بھیجتا ہے جو اس کے لیے مخبری کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ سیکرٹ معلومات جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں اس ملک کے اندر سے۔ اب یہ جو جاسوس دوسرے ملک میں جاتے ہیں نا، یہ جاسوس بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، ان جاسوسوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملک میں، دشمن ملک میں جا کر کے گھل مل کر کے ان کے ساتھ رہیں، ان کا پتہ ہی کسی کو نہ چلنے پائے کہ یہ دراصل یہاں کے باشندے نہیں، یہ تو ہمارے ملک کے، دوسرے ملک کے باشندے ہیں، ہمارے دشمن ملک کے باشندے ہیں، یہ اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک ہی میں جاب کرتے ہیں، اسی ملک کے اندر ہی کھانا کھاتے ہیں، اسی ملک کی تمام فیسلٹیز کو استعمال کرتے ہیں، وہیں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہیں پہ خاندان بھی سیٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں وہاں پر، لیکن ان کی وفاداری کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اس ملک کے ساتھ نہیں ہوتی، ان کی وفاداری اپنے ملک کے ساتھ ہوتی ہے. وہاں پہ انجوائمنٹ ساری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل جو کہ وفاداری کا مقام ہے، یہ دل ان کا اس دشمن ملک کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دل جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مثال آج کے زمانے کے اوپر پوری کی پوری فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ اس دور زمانے کے اندر ایمان والوں کے لیے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بیشتر مواقع کے اندر ان کا کنٹرول اپنے ظاہر کے اوپر اب نہیں رہا، وہ اپنے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہیں ایمان والے، کلمہ گو ہیں، کامل ایمان نہیں ہے لیکن ناقص ایمان تو ہے، کلمہ گو تو ہیں، اللہ کو ماننے والے، دین کو ماننے والے ہیں، اور دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن حالات اتنے دشوار ہیں، اتنا ان کے اوپر پریشر ہے، باہر سے بھی، گھر سے بھی، خاندان سے بھی، عزیز و اقارب سے بھی، معاشرے سے بھی، ہر جگہ سے اتنا پریشر ہے کہ وہ کر نہیں پاتے. تو ایسے لوگ جو ہے نا، ان کے لیے اس زمانے کے اندر ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ اپنے دل کو ایسا بنائیں کہ وہ 100% اللہ تعالی کا وفادار ہو، 100% اللہ کا وفادار ہو. تب ان کے لیے فتوے میں نہیں، لیکن حالات کے پیش نظر مشورے کے تحت ان کے لیے ان حالات کے اندر کمپرومائز کر کے زندہ رہنا جائز ہوگا. مثال کے طور پر آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، اس دفتر کے اندر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم فیور کیا کرو جو کہ کام وام کچھ نہیں کرتے، لیکن چونکہ وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، باسی ہیں، تو اب ان کو فیور کرنا ہے. اور ایسے لوگوں کو تم فیور نہیں کر سکتے جو کہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ اس علاقے کے باسی نہیں ہیں. اب یہ ناانصافی ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر منع کر دیں گے اپنے مینیجر کو، آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. اب کیا اس کو منع کر دینا چاہیے؟ فتوے کے اندر تو 100% منع کر دینا چاہیے، لیکن کیا وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا اگر وہ مینیجر کو کے سامنے لات مار کر کے گھر چلا جائے گا، اب جو اس کے گھر کے اندر حالات آئیں گے، اس کی زندگی میں جو حالات آئیں گے، کیا وہ ان کے ساتھ زندہ رہ سکے گا، اپنے ایمان کو بچا سکے گا؟ ہم میں سے اکثر کے ایسے حالات نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اور اہم بات آج کی جو ہے نا، وہ دراصل یہی پیغام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اوپر جاسوسی کا لیبل لگا لے کہ میں تو اللہ کا جاسوس ہوں، میں تو اللہ کا جاسوس ہوں، اور اب جو ہے نا میرے لیے ہر چیز جائز ہو گئی ہے. میں چاہتا نہیں ہوں اس طرح کے کام کرنا، لیکن چونکہ میں اللہ کا جاسوس ہوں تو اس وجہ سے میرے لیے جائز ہو گیا ہے. تو اب جو میرا مینیجر کہے وہ مجھے کرنا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مینیجر کو ایک تو نہیں ہوتا، ایک تو ہمارا مینیجر ہوتا ہے جو کہ دفتر میں ہوتا ہے، اور ایک ہمارا مینیجر ہوتا ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے. اس مینیجر کو کہتے ہیں نفس، اور اس مینیجر کا ایک اور مینیجر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شیطان. تو خالی ایک لائن آف مینجمنٹ کو ہم رپورٹ نہیں کرتے، ہم ایک لائن آف مینجمنٹ کو رپورٹ نہیں کرتے کہ صرف اپنے دفتر میں جو صاحب ہمارے رپورٹنگ مینیجر ہیں وہ ہمارے مینیجر ہیں. ہم ایک سے زیادہ لائن آف مینجمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ لائن آف مینجمنٹ جو ہے نا، جس کے اندر ایک مینیجر صاحب، پھر اس کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب، وہ ایک ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ہم خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم اللہ کے جاسوس ہیں، اب تو ہمارے لیے ہر چیز جائز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس جو ہے نا یہاں پر آ کر کے اپنا رول پلے کرتا ہے، اور وہ ایسی چیزیں بھی ہم سے کرواتا ہے جو کہ ہمارے حالات اور واقعات کے مطابق ضروری نہیں تھی، ہمیں ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنی خواہشات کی خاطر، اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں مہیا کرنے کی خاطر جن کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، وہ پھر ہم سے وہ کام بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنا حصہ ڈالتا ہے ہماری زندگی کے اندر. اس کی اجازت ہرگز نہیں ہو سکتی. اس کی مثال، اس کو سمجھنے کے لیے اسی مثال کی طرف واپس جائیں کہ جو جاسوس لوگ ہوتے ہیں نا، اسپیشل سروسز والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر ایرے غیرے نتھو غیرے. ہمارے شہر میں، ہمارے یہاں ایک ٹرم ہے ایرا غیرہ نتھو غیرہ، یہ نوکری ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کو نہیں ملتی، اسپیشل سروسز والی نوکری، یہ صرف ایسے بندے کو دی جاتی ہے جو کہ نمبر ون اپنے ملک کا 100% وفادار ہو، 1% بھی اس کے اندر غیر وفاداری بے وفاداری کی بات نہ ہو، اس کے اندر 100% وفادار بندہ ہو، اور پھر اس کو ایک انٹینسو ٹریننگ کے تھرو گزارا جاتا ہے. جانتے ہیں نا یہ اسپیشل سروسز والے جو ہوتے ہیں ہمارے ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ عام آرمی والے کی ٹریننگ جیسی نہیں ہوتی، عام آرمی، ایئر فورس، نیوی، ان کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے، ان کی بڑی ہلکی ٹریننگ ہوتی ہے ان کے مقابلے میں، اور ان کی ٹریننگ بہت ایکسٹینسو ہوتی ہے، شدید قسم کے ماحول میں ان کو رکھا جاتا ہے، شدید قسم کے امتحانات کے اندر ان کو ڈالا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جب پروف کرتے ہیں نا تب ان کو سلیکٹ کر کے پھر اس کام کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. تو ایمان والے کے بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے، ایمان والا اگر اپنے آپ کو اللہ کا جاسوس قرار دے کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا اس دنیا کے اندر، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اسے اللہ تعالی کا 100% وفادار بنانا ہوگا، ایسی وفاداری جس کے اندر 1% بھی نفس و شیطان کا عمل دخل نہ ہو، 1% بھی نفس و شیطان کا عمل دخل نہ ہو، اور اس لیول تک پہنچنے کے لیے اس کو پھر اپنے آپ کو مجاہدات میں ڈالنا ہوگا، یا آج کے دور کے اندر مجاہدات میں اپنے آپ کو نہ بھی ڈالے تو جیسے کہ ہمارے مشائخ نے راستہ بتایا ہے جو کہ آسان راستہ ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، ہر لمحے ہر دم اللہ کو یاد رکھنا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو مجاہدات ہوتے ہیں، ایک وہ مجاہدات ہوتے ہیں جو کہ مشائخ کرواتے ہیں، وہ تو آج کے دور آج کے زمانے کے اندر مشائخ کرواتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہیں کہ یہ مشائخ ہمیں کہیں کہ تم اب ایسے کرو اور ایسے کرو اور ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، ہم تو اس کے متحمل ہی نہیں ہیں، تو مشائخ ہمیں کہتے ہیں بھائی اللہ کے بندے تم مراقبہ کر لو، خالی تم بس یہ تذویات کر لو، تم چلو کچھ کتابیں پڑھ لو ان کی، یہ چند ایک چھوٹی موٹی چیزیں کر لو، اتنا جو ہے وہ اللہ کے یہ بندے ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا ہمیں کرنے کو کہتے ہیں، مجاہدات کے لیے ہم کہتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر ہمارے دل میں تمنا ہے کہ جی ہم تو اللہ کے ایس ایس جی بننا چاہتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس ماحول معاشرے کے اندر اپنے دین کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آگے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، اب اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں پھر کچھ سٹینڈرڈز الگ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پھر خود اپنی طرف سے تیار کرتے ہیں، اپنے ٹریننگ پروسیس کے تھرو ڈالتے ہیں، اس ٹریننگ پروسیس کے اندر پھر چند ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، ہم ان کو رادر اوائڈ کر جائیں تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں یہ تمنا تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اب جب ہم نے مانگ لیا تو بھائی اب لینے کے لیے تو تیار ہو جائیں کم از کم، اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات بندے کے اوپر بھیجتے ہیں، اور ان حالات کے اندر دراصل ہماری پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے منوا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جان لینا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کون تم میں سے سچا ہے کون تم میں سے جھوٹا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان پروسیسز سے گزار کر کے پھر دکھا بھی دیتے ہیں. کن کو دکھاتے ہیں؟ اپنے فرشتوں کو دکھاتے ہیں، فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کو دکھاتے ہیں، دوسرے بندوں کے اوپر حجت قائم کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے تمہارے ہی زمانے کے اندر ایسے بھی ہیں جنہوں نے میری خاطر سب کچھ قربان کر کے دکھا دیا، تو دوسرے بندوں کے اوپر حجت قائم کرنی یا دوسرے بندوں کو بتانا کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دکھاتے ہیں اس پروسیس کے تھرو ڈال کر کے. تو آج کے دور کے اندر ہم اگرچہ کہ اپنے جسم کے اوپر قابو نہیں رکھتے، ہمارا رہنا بھی جو ہے وہ شیطان کے ملک کے اندر ہے. یہ شیطان کا ملک کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کے ممالک کی طرح نہیں ہوتا، شیطان کے ملک سے مراد ہوتی ہے وہ جگہ جہاں پر گناہ کا راج ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راج ہو، اب یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ مشرق میں بھی ہو سکتا ہے، مغرب میں بھی ہو سکتا ہے، شمال میں بھی ہو سکتا ہے، جنوب میں بھی ہو سکتا ہے، اور عین وسط میں بھی ہو سکتا ہے. جہاں گناہ کا راج ہوگا وہ شیطان کا ملک ہوگا، اور جہاں نیکی اور طاعت کا راج ہوگا وہ رحمان کا ملک ہوگا. تو اگر ہم رحمان کے ملک کے بندے بن کر کے، ایجنٹ بن کر کے اس شیطان کے ملک پہ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کے دور زمانے کے اندر اس دنیا کے اندر عمومی طور پر شیطانی اعمال کا ہی دور دورہ ہے، تو ہمیں اللہ کا بن کر رہنا ہوگا، 100% اللہ کا بن کر. پھر ہم اپنے نفس کے بن کر نہیں رہ سکتے، اپنی خواہشات کے تابع رہ کے نہیں رہ سکتے، تب ہماری حیثیت مختلف ہو جائے گی، پھر ہم کسی اور کے وفادار ہوتے ہوئے اسی دور اسی زمانے کے اندر انہی حالات کے اندر رہیں گے، اور اللہ تعالی پھر جب ہمیں ان آزمائشوں سے گزار لیں گے، دیکھ لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے نا، وہ بندوں کو دراصل مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے کہ پرماننٹ مصیبت میں مبتلا کر دیا، بھائی اب رہو تو مصیبت ہی کے اندر ہمیشہ. اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے ہیں. جب ہم ان آزمائشوں کے اندر پورے اتر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آ جاتی ہیں، اسی مشکل ماحول کے اندر آسانیاں آ جاتی ہیں، اسی کٹھن دور میں آسانیاں آ جاتی ہیں. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ ان مجاہدات سے گزر کر، کثرت ذکر سے کر کے بندے کا دل ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ہر چیز پر راضی ہو جاتا ہے. بھائی آپ کے فیور میں جو باتیں ہیں ان کے اوپر تو ہر کوئی راضی ہوتا ہے، تو رضا کیا چیز ہوئی پھر؟ رضا تو وہ ہوتی ہے نا جو کہ آپ کی مخالفت والی بات ہو رہی ہو اس پہ آپ راضی رہیں، اس کو رضا کہیں گے نا. ورنہ تو بچہ بھی راضی ہوتا ہے کہ جی اس کی مزے مزے کی اس کو ٹافیاں دے رہے ہیں تو بچہ بھی راضی رہے گا. اگر مجنون ہے، دیوانہ ہے، سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ پرابلم ہوگی کہ بھائی اس کو آپ اچھی اچھی غذائیں دے رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں دے رہے ہیں، ابھی بھی اس کو مشکل ہے. اس کو کہتے ہیں بھائی یہ تو نفسیاتی مریض ہے. تو عمومی طور پر انسان نفسیاتی مریض نہیں ہوتے، روحانی مریض ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے رضا کا تو پتہ اسی وقت چلتا ہے جب اپنے مخالف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب انسان ان مراحل سے گزر جاتا ہے تو اب اس کا دل اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے ہر چیز پر راضی ہو جاتا ہے. تو وہی مشکل ماحول، وہی کٹھن دور، وہی دجال کے زمانہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جہاں اس کا رب چاہتا ہے وہ جاتا ہے، جو اس کا رب چاہتا ہے اس سے کام کروانا وہ کرتا ہے. اس کا دل سکون میں رہتا ہے، اس کی زندگی بھی سکون میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کے آس پاس رہنے والے بھی اس سکون کو اکنالج کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ ذرا مختلف ہے، اس کو تو کوئی چیز پریشانی نہیں کرتی. پھر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ پریشان کیوں نہیں ہوتا، پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پریشان کیوں نہیں ہوتا، اور وہ بندہ سکون سے ہوتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ پھر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، اور وہ جان رہا ہوتا ہے، جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے پروردگار کی مرضی سے ہو رہا ہے. اگر دجال کا زمانہ آ رہا ہے نا تو یہ بھی میرے پروردگار کی مرضی سے آ رہا ہے. اگر لوگوں کے اوپر شیطان نے غلبہ کیا ہوا ہے تو یہ بھی میرے پروردگار کی مرضی سے کیا ہوا ہے. اور جس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے شیطان کا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ چیز آج کے دور میں نہیں ہو رہی ہے تو ہمیشہ سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ نقید الرح شیطانہ فہو الح قرین، کہ ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں پھر وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مسلط کس نے کیا؟ اللہ نے کیا نا، اور قرآن کے اندر موجود ہے یہ بات، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے، اللہ نے اس کو اس کا قرین بنا دیا نا. تو بھائی کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ اللہ نے شیطان کو اس کا قرین بنا دیا، اب وہ جانے اس کا کام جانے. تو ایسا بندہ جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے دل کو اس نظام سے، جو گناہ کا نظام جہاں کہیں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، جس زبان بولنے والوں کی طرف سے ہو، جس طرح کا لباس پہننے والوں کی طرف سے ہو، ہم اپنے آپ کو اس سے کامل طور پر منقطع کر دیں، قطع تعلقی ہو جائے ہمارے دل کا، دل کی ان سے قطع تعلقی ہو جائے. اسی کو انابت کہتے ہیں، اسی کو ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کے اندر انابت کہتے ہیں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا اپنے پورے آپ کے ساتھ.
اور اس کا دراصل ہمیں حکم ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ جی ہر ایک کے لیے پی ایچ ڈی کرنا تو ضروری نہیں ہے نا، ہر کوئی جو ہے وہ چلو میٹرک تک پڑھ لیا اس کے بعد جاب کام پہ لگ گیا، کسی نے زیادہ سے زیادہ انٹر کر لیا کام پہ لگ گیا، پی ایچ ڈی کرنا تو آپشنل ہوتا ہے. تو بھائی یہ بات تو ہمیں بڑی پی ایچ ڈی جیسی لگتی ہے کہ جی رجوع الی اللہ، واہ واہ کتنی بڑی بات ہے، تو چلو ہمارا دل چاہے گا تو کر لیں گے، موقع ہوا تو کر لیں گے، ورنہ نہیں کریں گے. نہیں، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف انابت اختیار کرو، اپنے رب کی طرف پلٹو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس انابت کی تعریف ہمارے مشائخ نے بیان کری کہ الرجوع الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، بالقیام بطاعتہ، کہ طاعت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، قیام کرنا اس کے اوپر، کھڑے ہو جانا اس کے اوپر، واجتنابی معصیتہ، اور اس کی ہر نافرمانی سے اجتناب کرنا، یہ ہوتا ہے انابت. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لمبے لمبے مراقبے اگر ہم نے کر لیے تو ہمیں انابت حاصل ہو گئی، یا ہم نے تسبیحات پھیر لی تو ہمیں انابت حاصل ہو گئی، یا ہم نے نفلیں پڑھنی تو ہمیں انابت حاصل ہو گئی. انابت یہ نہیں ہے. انابت کی جیسے کہ آپ نے تعریف سنی، یہ اطاعت کے اوپر کھڑے ہونا اور نافرمانی سے اجتناب کرنا، یہ ہے انابت. اگر آپ سارا دن تسبیح پھیر رہے ہیں، 6 گھنٹے روزانہ مراقبہ کر رہے ہیں، اور ہر رات آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہ سے نہیں بچ رہے، باقی جو ٹائم بچ گیا اس میں گناہ کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرائض کہے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کر رہے، یہ کوئی انابت نہیں ہے. بے شک آپ سارا سارا کچھ بھی کرتے رہیں، صحبتوں میں بھی جا کے بیٹھتے رہیں، مجالس بھی ساری کی ساری اٹینڈ کرتے رہیں، لیکن اگر معصیت سے اجتناب نصیب نہیں ہوا اور حکم کے اوپر اطاعت نصیب نہیں ہوئی، تو انابت کوئی نصیب نہیں ہوئی. اور انابت حاصل کرنا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ انابت جو ہوتی ہے، جس کا کہ حکم ہے، یہ انابت وہ نہیں ہے کہ کافر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. بھائی وہ ہے نا قرآن کے اندر کہ جب ان کی کشتی وہ پانی کے اندر ڈوبنے لگتی ہے تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ رجوع یہاں پہ مراد نہیں ہے، وہ ایک الگ پہلے قسم کا رجوع ہے جو کہ ہر ایک کو حاصل ہے، ہر جاندار کو حاصل ہے، حتیٰ کہ کافر مشرک کو بھی حاصل ہوتا ہے. وہ والی انابت نہیں ہے، وہ والا رجوع نہیں ہے. یہ کون سی والی انابت ہے؟ اس انابت کو کہتے ہیں انابت العبودیتی والمحبتی. یہ عبودیت اور محبت والی انابت ہوتی ہے، اور یہ صرف مومن کامل کو حاصل ہوتی ہے جو کہ گناہوں سے اپنے ایمان کو داغدار نہیں کرتا، یہ اس کو حاصل ہوتی ہے. الانابت اعمال القلوبی، کہ انابت جو ہے وہ قلب کا عمل ہے. تو بے شک اگر ہمارا جسم طاعت نہیں بھی کر پا رہا، حالات ایسے ہیں، واقعات ایسے ہیں، پریشرز ہمارے اوپر ہیں، لیکن اگر ہمیں دل سے اللہ تعالی کی طرف رجوع نصیب ہو گیا تو ایک درجے کے اندر ہمیں کامیابی نصیب ہو گئی. حالات بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کن حالات میں زندہ رہ رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے ویسے بھی اپنا دل ہی پیش کرنا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم نے قلب لے کر کے حاصل ہونا ہے، قلب منیب، جو انابت والا قلب ہو. تو جب قیامت کے دن ہم نے قلب لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کوئی معلوم ہو جانے کے بعد آج کے دور، آج کے حالات سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہمارا قلب اپنے رب کے لیے ہے تو ہمارے رب کو اس سے غرض نہیں کہ ہمارا جسم کہیں بھی ہو. مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ کہ ہمارا قلب ہمارے رب کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے قلب کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہوتی ہیں، شیوانی خواہشات بھی ہوتی ہیں، شیطان کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دوسری مصلحتیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم خود فیصلے کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. ہم نے کسی کے پاس جا کر کے مشورے نہیں کرنے ہوتے، ہم نے کسی سے پوچھنا نہیں ہوتا، ہم سلسلے میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، ہم معاملات نہیں کرتے. پھر کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے جو معاملات بھی کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں مراقبے بھی کرتے ہیں، لیکن شیخ کے سامنے آ کے حالات نہیں بیان کرتے، شیخ تو کچھ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو بھائی جب تک پوچھے گئے نہیں تب تک حکم کہاں سے ملے گا، اور جب حکم نہیں ملے گا تو پھر اطاعت کہاں سے آئے گی؟ اطاعت تو حکم پر ہوتی ہے نا، جب حکم کوئی ملا ہی نہیں تو اطاعت چیک کیسے ہوگی کہ یہ بندہ اطاعت کے اوپر راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یہ تیار بھی ہوا ہے ماننے کے لیے تیار بھی ہوا ہے، یہ وہی اپنی پرانی والی ڈگر پر ہے؟ تو اگر بات پوچھیں گے، بات کریں گے، پھر آگے سے حکم ملے گا، اب پتہ لگے گا نا کہ یہ ماننے والا بنا کہ نہیں بنا۔ لیکن اگر اس تک نوبت ہی نہیں آئی، کبھی پوچھا ہی نہیں، یا پوچھنا بھی جو ہے وہ اپنی مرضی کی چند ایک دو باتیں فلسفیانہ قسم کی وہ پوچھ لیں، زندگی کے حالات نہیں پوچھنے، زندگی کے مشورے نہیں کرنے، تو پھر ایسے بندے کی اطاعت کبھی وہ اطاعت کے لیول پر پہنچ ہی نہیں پاتا کبھی بھی۔ اس کو ہمارے مشائخ جو ہیں سپردگی کہتے ہیں، تصوف کی زبان کے اندر اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتا ہے سپردگی۔ ہمارے حضرت سے اس عاجز نے خود براہ راست کسی کے بارے میں، کافی سال پہلے کی بات ہے، حضرت نے فرمایا ان کے بارے میں کہ ذکر مراقبہ تو بہت کرتے ہیں لیکن سپردگی نہیں۔ تو بڑے عرصے تک میں سوچتا رہا کہ یہ کس قسم کی بات ہوئی کہ ذکر مراقبہ تو بہت کرتے ہیں سپردگی نہیں ہے۔ تو بڑے عرصے کے بعد سمجھ میں آئی کہ سپردگی جو ہے نا وہ ایک اگلا درجہ ہے، معاملات کر لینا یہ ایک درجہ ہے، اور یہ درجہ ہم نے حاصل کرنا ہے، معاملات کیے بغیر تو بات آگے بڑھے گی نہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اطاعت ہے، یعنی بندگی حاصل کرنا، اللہ کا بندہ بن کے رہنا، یہ ہے مقصود۔ خواب دیکھنا مقصود نہیں ہے، کوئی بشارتیں حاصل ہو جانا مقصود نہیں ہے، کبھی کہیں سے کچھ اشارے مل گئے، کبھی کہیں سے کچھ اشارے مل گئے، کہ ہم انہی خیالات کے اندر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اشاروں کے بیسس پر، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود ہے اطاعت، بندگی، یہ حاصل کرنی ہے ہم نے۔ اور بندگی کا اسی وقت پتہ لگتا ہے جب حکم ہو اور پھر اس کے اوپر بندہ عمل کرے، تب بندگی آتی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں مگن رہنا ہے نا تو پھر یہ بندگی نہیں ملتی، پھر وہی کتابی بندگی ہے جس کے اوپر ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن کو ہم بہت برا کہتے ہیں وہ بھی وہی بندگی کر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ بندگی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کبھی ان کی زندگی کو دیکھیں نا، یہ لمبی داڑھی، یہ ہر ہر سنت کے اوپر عمل، عورتوں کو دیکھو اتنا سخت کہ ہم کہاں بجائیں ان کی دین کے اوپر، اور پھر ہم ان کو برا بھی کہتے ہیں، بھائی کیوں برا کہہ رہے ہیں، وہ تو ہم سے زیادہ دین پہ عمل کر رہے ہیں، برا کیوں کہہ رہے ہیں ان کو؟ اگر یہی کرائٹیریا ہے، یہی سٹینڈرڈ ہے اچھائی کا، تو وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، بس جی ہمارے مسلک کو فالو نہیں کرتے اس وجہ سے برا ہے، یہ تو کوئی تعریف نہ ہو، یہ تو کوئی تعریف نہ ہو۔ اصول کے اوپر جائیں، حقیقت کو دیکھیں، حقیقت کیا ہے؟ من مانی کی زندگی گزارنا کیا یہ مقصود ہے؟ من مانی کے دین کے اوپر عمل کرنا اگر یہ مقصود ہے تو وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن اگر مان کے چلنے والا دین اگر یہ مقصود ہے تب بات بنتی ہے، لیکن اگر ہم بھی وہی من مرضی کے دین، ہم بھی وہی اپنا کتابی دین، تو پھر ہمیں اور ہم نے کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس یہی چند قیل اور قال کا فرق ہے، اس کو کہتے ہیں قیل اور قال کا فرق، تھیوریٹیکل ڈفرنس اونلی، حقیقی ڈفرنس نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تھیوریز نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں حقیقت چلتی ہے، حقیقت۔ تو اس دور زمانے کے اندر حالات ویسے نہیں ہیں جن حالات سے ہمارے آبا و اجداد کو واسطہ تھا۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو وی نیڈ سم ریالٹی چیک، ہمیں کچھ حقیقت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خول سے باہر نکل کر کے حقیقت کی، اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر کے اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن حالات میں زندہ رہ رہے ہیں۔ تو چونکہ حالات مختلف ہیں نا، تو جب حالات مختلف ہو جاتے ہیں تو ان کے مطابق پھر کام کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے مشائخ حالات کو دیکھ کر کے کام کرتے ہیں، وہ جذباتی نعروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، جذباتی دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ رحمان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. رحمان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے پیچھے شیطان کیسے لگا ہوا ہے. اگر اس کو ہم نے ذرا سا ادھر پش کر دیا نا دین کی طرف, تو یہ دین کی طرف نہیں جائے گا بلکہ پھسل کر کے شیطان کی طرف چلا جائے گا. تو وہ پش نہیں کرتے کسی کو, کسی کو بھی پش نہیں کرتے, بلکہ وہ راغب کرتے ہیں پیار و محبت سے. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اے میرے بندے, تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پون پون گھنٹے کا بیان کرتے ہیں, اور بیان میں کیا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے, تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے, تاکہ بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو. محبت میں آ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آج کا زمانہ وہ ایسا ہی ہے, آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. تو انابت, یہ ہماری ضرورت بھی ہے, اور آج کے دور کے اندر ہمارے لیے انابت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. ہم لفاظی کی بیسس پر آج دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے, لفاظی کی بیسس پر خود عمل نہیں کر سکتے, اپنی اولادوں کو کیا عمل کروائیں گے, آنے والی نسلوں کو کیا دین کے اوپر لے کر کے آئیں گے. ہم خود نہیں آ سکتے الفاظ کی بیسس کے اوپر دین پر. انابت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, تو ہمیں اپنے مشائخ کے بنے بتائے ہوئے معمولات پر بھی عمل کرنا چاہیے. ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ کی یاد میں مصروف. یہ ہمارا یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ, یا کم از کم ہم اس معاشرے میں نہیں رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو ابھی تک ماشاءاللہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ پہاڑوں میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کے محبت میں شعر کہتے ہوں گے. بھائی ہمیں تو اپنے سے غرض ہے نا, ہم نے اپنا دین بچانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو. تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہیں بھائی, ہمارے پاس تو کوئی فری ٹائم نہیں ہے. تو ہمارے ہاتھ دنیا میں مصروف ہیں, ہم اپنے ہاتھوں کو دنیا سے فارغ نہیں کر سکتے, نہیں کر پا رہے. تو بھائی کم از کم اپنے دل کو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف کرنے کی کوشش کریں نا. تو ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ کی یاد میں مصروف. تو جب یہ آپشن ہے تو اس آپشن کو کیوں نہیں لیتے, اتنا آسان آپشن ہے. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, یہ تو ہمارے کابرین نے کئی سو مطلب کتنے سالوں پہلے یہ بات کری تھی. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو ہمارے بڑے جو ہے وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اسی دور زمانے میں اسی مشغولیت کے اندر رہتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بن جاؤں. اور جب بندہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے نا, پھر اس کا دل اس سے غافل نہیں ہوتا. جب یاد میں انسان کا دل اٹک گیا اپنے پروردگار کی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آشنائی کی لذت عطا فرما دے, اپنی صحیح معرفت عطا فرما دے, تاکہ ہمارے لیے یہ زندگی آسان ہو جائے, یہ مشکل کٹھن دور یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. ہم اس دور کے اندر اپنے اور اپنے اولادوں کے دین کے حفاظت کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سب کو جھکا لیں, یا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد.
ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ, ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ, ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ, ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے نہ سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں. اے اللہ، بے توفیقی کی گناہ سے، اے اللہ بے توفیقی کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ، مشکل ترین دور کے اندر زندہ ہیں، مشکل ترین حالات کے اندر زندہ ہیں. اے اللہ، اس کے اندر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے. اے اللہ، ہم اپنے ایمان کو آپ کو ہبا کرتے ہیں. اے اللہ، آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، آپ کے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا بہت آسان ہے، ہمارے اولاد کی ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہے، ہمارے عزیز و اقارب کی ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما. اے اللہ، ایمان سے محروم نہ فرما. اے اللہ، ہم یقیناً اس دور کے اندر زندہ ہیں جس کے بارے میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ رات کو ایمان والا ہوگا، صبح کو ایمان سے محروم ہوگا، صبح کو ایمان والا ہوگا لیکن رات کو ایمان سے محروم کر دیا جائے گا. اے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیدائشی مسلمان تھے، مسلمان معاشرے میں، مسلمان ملک میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی باتیں کر دی جس سے کہ وہ ایمان سے خارج ہو گئے. اے اللہ، جنہوں نے کچھ ایسے بھی دیکھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علل اعلان جو ہے وہ عیسائی کہلوانا شروع کر دیا، علل اعلان جو ہے وہ ہندو کہلانا شروع کر دیا. اے اللہ، ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے اپنے جاننے والوں میں موجود ہیں. اے اللہ، ہمارے لیے ایسے فیصلے نہ فرمائیے. اے اللہ، ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے ایسے فیصلے نہ فرمائیے. اے اللہ، مہربانی والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اے اللہ، اس کی قدر بھی اتنی ہی کرنی ہوتی ہے. اے اللہ، ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے. اے اللہ، لیکن ہم نے تو اس کی قدردانی نہیں کری. اے اللہ، قدردانی نہ کرنے کی سزا کے طور پر آپ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ، ان حالات کے اندر ہمیں ایمان کو بچا کر کے آپ کے پاس آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، کلمے کے اوپر موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جن سے کہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور اے اللہ، ان تمام کاموں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے جن سے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان سے محرومی ہوتی ہے. اے اللہ، آپ ہمارے لیے آسانیوں والے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں حفاظت عطا فرما دیجئے. اے اللہ زندگی دنیا کی زندگی کے اندر بھی آسانی عطا فرما دیجئے، اے اللہ قبر میں بھی آسانیوں کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ حشر میں بھی آسانیوں کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی نسبت کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جنہوں نے اس مل بیٹھنے کا انتظام کیا اے اللہ ان کو ان سے اس کو خصوصاً قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔